گیارہویں پارے مکمل اور بارہویں پارے کا پاؤ یہ تلاوت کیا گیا ہے. اس کی ابتدا غزوہ تبوک ایک جہاد سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا تھا اور اس موقع پر خاص طور پر صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا تھا. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب مدینے میں پھل تیار ہو چکا تھا, باغات تیار تھے, سخت گرمی کا عالم تھا, فصل بہت اچھی آئی تھی, اور یہ موقع کہ اپنے مال کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جانا آسان بات نہیں تھی. چنانچہ ایسے موقعوں پر بہت سے لوگ معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے جو دراصل منافقین تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت قبول بھی کر لی. لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ لوگ چونکہ دل میں نفاق رکھتے ہیں اس لیے ایسے موقع پر اللہ اور رسول کے حکم کو ٹال رہے ہیں. ایسے موقع پر بعض مخلصین بھی آئے, اور وہ ایسے تھے کہ بعض لنگڑے تھے, بعض کی آنکھیں نہیں تھیں یعنی نابینا تھے, بعض ایسے لوگ تھے کہ ان کے پیر ہاتھ تو سب سلامت تھے لیکن ان کے پاس سواری کے لیے جانور نہیں تھا, یا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں. تو یہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے, یعنی حقیقت میں مخلص مسلمان تھے اور چاہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے چلیں لیکن اسباب مہیا نہیں تھے یا بعض معذور تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا. ان میں سے بھی پھر بعض چھ افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ کیا کہ اسی وقت چھ اونٹ کسی نے ہدیتاً پیش کیے. تین تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے ان کے لیے جانے کا سامان مہیا ہو گیا, اور تین کسی اور نے جو ہے وہ سواری کے جانور لا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو بھی ذکر فرمایا کہ یہ مخلصین ہیں کہ جب ان کے پاس اسباب بھی نہیں تھے اس کے باوجود جانے کے لیے ان کے دل تڑپ رہے تھے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب آپ اس جہاد سے واپس ہوئے تو مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے گیارہویں پارے کی ابتدائی آیتیں نازل فرما دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس منافقین آئیں گے اور وہ معذرت کریں گے دوبارہ کہ ہم جا نہیں سکے, اپنی مجبوریاں بیان کریں گے, عذر بیان کریں گے. یا تذیرون علیکم اذا رجعتم, جب آپ لوٹیں گے تو تمہارے سامنے عذر اور معذرت کریں گے. تو آپ کہہ دیجئے کہ لا تعتذرون, تمہاری عذر اور معذرت قبول نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے تمہارے حالات کا, خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دل میں کیا تھا. اس لیے انہیں آپ خوش مت کیجئے اور ان کو بتا دیجئے کہ تمہاری معذرت قبول نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور پھر بعض لوگ آئیں گے جو سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم, آپ سے قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم بڑے معذور تھے واقعتا, اور ان کا یہ ہوگا کہ لتو رضوانہم, تاکہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا, وہ بس قسمیں کھائیں گے آپ, ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اعراض کریں, لہذا آپ ان سے اعراض کر لیجیے. انہم رجس و مأواہم جہنم, وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم اپنے عام بدعملی کی وجہ سے. اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو قسمیں کھائیں گے لترضوان ہوں, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَرْضَوَانْ هُمْ, اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, اللہ تعالیٰ پھر بھی راضی نہیں ہوں. تو نتیجہ پھر وہی ہے کہ جب اللہ راضی نہیں ہے تو ساری دنیا راضی ہو جائے, بیکار ان کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض دیہاتیوں کا ذکر فرمایا, الاعراب اشد کفرا ونفاقا, کہہ کر کہ جس طریقے سے شہر کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے, ایسے ہی دیہات کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سخت دل ہوتے ہیں. بلکہ کہا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا, جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچتا، عام طور پر صحبتیں میسر نہیں آتی، اس لیے قرآن و حدیث کو بھی نہیں سمجھتے، نتیجتاً یہ کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جب آپ ان سے کچھ مال طلب کریں اللہ کے لیے تو وہ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، جزیہ سمجھتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ لیکن سارے دیہاتی ایسے نہیں ہوتے، بعض گنوار دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعائیں لینا بھی چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں، اس لیے سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کے قرب کا ذریعہ تو ظاہر ہے، جو مال خرچ کریں گے تو اللہ کے قرب کے لیے کریں گے، اور جہاں تک آپ کی دعاؤں کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے. یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس مال کے ذریعے سے چونکہ ان کے قلب کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، ان کے اندر جو نفاق کا مرض ہے وہ بھی دور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، آپ کے ذریعے سے خرچ کرائیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے. وصلی علیہ ان الصلاۃ سکن لہم، کیونکہ یہ دعا تمہاری ان کے لیے سکینے کا سبب بنتی ہے، سکون کا ذریعہ بنتی ہے. جب آپ دعا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل گئیں تو سب کچھ حاصل ہو گیا. یہ اصل مقصد. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے اور غفور الرحیم. اسی طریقے سے یہاں پر صحابہ اکرام کا بھی خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اور خصوصاً ان کا جو السابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. مختلف حضرات نے مختلف باتیں یہاں رکھی ہیں، لیکن میں ان سب تفصیل میں نہیں جاتا. صحابہ اکرام سارے کے سارے ہمارے اعتبار سے السابقون الاولون ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں صحابہ اکرام. اب ان میں پھر آپس میں تفریق ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے ایمان لائے، اب وہ اس اعتبار سے سابقون الاولون ہیں جو بعد میں ایمان لائے تحویل قبلہ کے. اسی طریقے سے بعض لوگ کو سابقون الاولون کہا گیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور بعض وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو جو بعد میں لانے والے ہیں ان کے مقابلے میں جو پہلے لائے وہ السابقون الاولون ہیں. لیکن ہمارے اعتبار سے صحابہ اکرام سارے کے سارے السابقون الاولون، کیونکہ ہم تو بعد میں ایمان لائے، صحابہ اکرام سب سے پہلے ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت یہ بیان کی ہے، من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کی بھی یہاں پر فضیلت بیان کر دی کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی اتباع کریں، رضی اللہ عنہم ورضوان، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ اکرام کی تو کھلم کھلا فضیلت ہے ہی. چنانچہ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہیں جائے، بلکہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، سب سے جو ہے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے. اس لیے آپس کے جو معاملات تھے صحابہ کرام کے، جن کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہم جیسوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کی لڑائیوں کو اچھالیں اور اپنے زبانوں سے ان کو برا بھلا کہیں، یا خدا نہ کرے کوئی ایسی بات کہیں کہ جو ان کی عظمت کے خلاف اور منافی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا ہے بلکہ جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے. اب بلا وجہ ہم اپنی زبانوں کو آلودہ کر کے ان کے خلاف اپنے لیے جہنم کماتے ہیں، اس لیے بہت ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحابہ کرام کے بارے میں ادنا زبان بھی جو ہے وہ دراز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت عظمت اپنے دل میں نہ صرف یہ کہ محسوس فرمائیں بلکہ اپنے دلوں میں ان کی عظمت زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہے اس کا ادراک ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر چونکہ چل رہا ہے، تو بعض منافقین وہ تھے کہ انہوں نے، ایک شخص تھا ابو عامر، اور یہ ابو عامر وہ تھا کہ جو غسیل ملائکہ حضرت حنزلہ کا والد تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے کہ باپ نصرانی عیسائی اور بیٹا ایسا کہ فرشتے غسل دیں اسے. حضرت حنزلہ غسیل ملائکہ, یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے, اور انہیں ایسے موقع پر پتا چلا کہ صحابہ اکرام سب جا چکے اور جو ہے وہ معرکہ درپیش ہے, تو یہ بغیر غسل کے ہی روانہ ہو گئے اور جا کر لڑائی میں شریک ہوئے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. جب ان کی لاش کی تلاش ہوئی تو ملی نہیں, لیکن کچھ دیر بعد دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو فرشتے غسل دے کر انہیں آسمانوں سے لا رہے ہیں. تو یہ وہ صحابی ہیں, لیکن ان کے والد جو تھے ابو عامر وہ نصرانی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دشمنی انہوں نے کی, اور ایسی پکی دشمنی کی کہ سارا عرب مسلمان ہو گیا, لیکن یہ شخص مسلمان نہیں ہوا اور جہنم رسید ہی ہوا آخر. تو یہ ابو عامر وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آنے کے بعد جو ہے وہ آپ سے کچھ سوالات کیے, آپ نے جوابات دیے, لیکن اس کے باوجود یہ مطمئن نہیں ہوا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک بد دعا دی کہ ہم میں سے جو بھی جو ہے وہ حق کے خلاف ہو تو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے دور جا کے مرے. چنانچہ یہ بد دعا اس نے دی, آپ نے بھی آمین کہی, اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتا رہا, حتیٰ کہ فتح مکہ ہو گیا. اور فتح مکہ کے بعد پھر کل جو میں نے عرض کیا تھا حنین کی جنگ ہوئی, اور اس میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی, اور سب سے طاقتور قبیلہ جو تھا قبیلہ حوازن اس کو بھی شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد یہ وہاں سے شام بھاگ گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اسباب کرتے ہیں, جب برائی آتی ہے تو اپنی زبان کے ذریعے سے ہی آتی ہے. خود ہی بد دعا دی تھی کہ دور جا کے مرے, چنانچہ مدینے سے مکے سے اور اس کے بعد ملک شام میں جا کر اپنے عزیز رشتہ داروں سے بھی دور جا کے مرا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا خود اس کے حق میں قبول فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو صحابہ کے سامنے ثابت فرما دیا. تو یہی وہ شخص تھا کہ شام جانے کے بعد بھی اس نے کوشش کی وہاں پر کہ جو قیصر ہے بادشاہ نصرانیوں کا, اس کو کہا کہ تم مدینے پر حملہ کرو اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالو. چنانچہ بارہا اس کی کوششیں اس نے کی, اور اپنے بعض ساتھیوں سے جو مدینہ منورہ میں تھے ان سے چونکہ اس کا رابطہ تھا, اس نے کہا کہ تم ایسا کام کرو کہ وہاں پر اسلحہ جمع کرو, کوئی ایک مکان ایسا تعمیر کرو جس کو مسجد کا نام دو, اور وہاں پر جو ہے تم آؤ جاؤ تاکہ لوگ سمجھے کہ مسجد ہے لیکن حقیقت میں تمہارے جمع ہونے کی جگہ ہو, اور جب بادشاہ جو ہے وہ حملے کے لیے آئے تو تم اندر سے اس کا ساتھ دو, اندر سے بغاوت کرو تاکہ باہر سے بادشاہ آ جائے اور اندر سے جو ہے تمہارا معاملہ ہو, تو اس طریقے سے بانی اسلام کا علیہ باللہ خاتمہ کر دیا جائے. یہ اس کی سازش تھی. چنانچہ اس کے بارہ ساتھیوں نے ایک مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر ان کا خیال بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رکعت نماز بھی پڑھوا لیں تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ واقعی مسجد ہی کی جگہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر بھی ہوئے, اور انہوں نے آ کر آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی. آپ اس وقت غزوہ تبوک میں چونکہ مشغول تھے, تشریف لے جانے والے تھے, آپ نے فرمایا کہ بھئی واپسی میں آ کر انشاءاللہ میں یہاں پر نماز پڑھاؤں گا. لیکن واپسی میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے والے تھے آیت نازل فرما دی کہ یہ مسجد ضرار ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایزا دینے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اس لیے آپ اس میں صرف یہ کہ نماز نہ پڑھیے بلکہ اس کو ختم کرا دیجئے, جلوا دیجئے. چنانچہ آپ نے بعض صحابہ اکرام کو بھیجا, اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس مسجد کو جلا دو. چنانچہ انہوں نے جلا کر راکھ کر دی, اور یہ اس کا وجود مٹ گیا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم یہاں پر اپنا گھر بنا لو. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آپ نے اس جگہ کو جلا دی, اور دوسرا یہ کہ میں جو ہوں مستحق بھی نہیں ہوں, فلاں ساتھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس مکان بھی نہیں ہے, آپ اگر یہ جگہ ان کو دے دیں تو زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, وہ بیچارے آ کر رہنے لگے. لیکن ہوا یہ کہ ان کی اولاد وہاں پر زندہ نہیں رہی, یا تو ہوتی نہیں تھی کسی کی اولاد, اور یا ہوتی تھی تو وہ زندہ نہیں رہتی تھی, اگر ہوتی تھی تو زندہ نہیں رہتی. اور آج تک اس کا معاملہ یہ ہے, اب بھی قبا کے قریب وہ بے آباد اور ویران جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو جگہ ویران ہوئی ہمیشہ ساری زندگی ویران ہی رہی, اس کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اور خاص طور پر یہ جو مسجد بنائی گئی تھی اس میں اصل میں یہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ، آپس میں لڑائی جھگڑا، اس کا مقصد. اور اسی طرح وارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اللہ اور رسول کی مخالفت اور آپ سے جو ہے وہ بغض اور عداوت، اس کی بنیاد تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو ختم کرا دیا. لیکن اتنی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مسجد زرار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام مسجد ہی لیا ہے. اس لیے اگر آج بھی اس زمانے میں کوئی مسجد ایسی ہو کہ جس کی بنیاد اگرچہ وہ اسی لیے ہو کہ مسلمانوں میں تفرق بازی کے لیے ہو، اول تو ایسی مسجد بنانا جائز نہیں ہے جہاں پہلے سے مسجد ہو، پھر اس کے قریب میں جہاں ضرورت نہ ہو بلا وجہ بنانا مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بنا لیتا ہے تو بہرحال حکم اس کا مسجد ہی کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام باوجود اس کے زرار تھی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا ہی کہا ہے اس کو. لیکن ایسی مسجد بنانی نہیں چاہیے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں میں آپس میں تفریق پیدا کی جائے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف فرمائی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. اس سے مراد مسجد قبا بھی ہے اور مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ جہاں مسجد کی رونق جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہو، وہ وہیں پر اگر وہاں پر نیک لوگ ہوں، صالح لوگ ہوں، متقی لوگ نماز پڑھتے ہوں، تو اس مسجد کی فضیلت کا سبب بن جاتی ہے. اس لیے جتنے لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہوں، جتنے تقوی والے لوگ آتے ہوں مسجد میں، یہ اس مسجد کی فضیلت کا سبب ہے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ احق ہے بنسبت دوسری مسجدوں کے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ ہم نے تمہاری جان اور تمہارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ بیت عقبہ اصل میں ایک ہوئی تھی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کچھ صحابہ کرام تھے جو کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب تیسری مرتبہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت فرمائی اللہ اور رسول کے لیے کی حفاظت کے لیے، کہ جب یعنی وہ انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ بتلا دیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ معاملات رکھے، اس میں یہ بھی تھا کہ جب میں مدینہ منورہ آؤں تو تم میری حفاظت ایسے کرو جیسے کہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی جاتی ہے، یعنی دل و جان کے ساتھ اور اللہ پر ایمان. تو انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ملے گی. تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ آپ سے ہاتھ بڑھایا اور اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا آپ کا سودا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی. دیکھیے کیسے جلیل القدر، کیسے نصیب والے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی جان اور مال کو ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. چونکہ ظاہری الفاظ بے و شرا کے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان اللہ اشترا کا لفظ جو ہے وہ خرید و فروخت کا ہی لفظ یہاں پر استعمال فرمایا. اسی طریقے سے یہاں پر وہ جو صحابہ کرام مخلصین غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، ان کے واقعے کو بھی ذکر فرمائے، لیکن وہ طویل ہے، اس کو یہاں پر اس وقت ذکر نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد سورہ یونس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے بعض مظاہر کو ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر سورج اور چاند اور ستارے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو ہم نے ان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ کبھی اس کی سروس کی ضرورت نہیں پڑتی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ سورج جو ہے خراب ہو گیا ہو یا چاند خراب ہو گیا ہو، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے، خاص حساب، یعنی سورج کا بھی ایک حساب ہے، چاند کا بھی ایک حساب ہے. برسہ برس کے تجربوں کے بعد مختلف حضرات نے جو علم الحساب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے جو اوقات مرتب کیے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، اس میں ایک سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر فرق نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، سورج کا دن میں نکلنا، رات میں غروب ہو جانا، پھر سردی اور گرمی کے حساب سے الگ الگ دن رات کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس کی اللہ نے منزلیں متعین کر دی ہیں. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا حساب جو ہے، اور ایک سال کا نہیں بلکہ سال ہر سال کا حساب بھی تم آسانی کے ساتھ کر سکو. تو یہ اللہ رب العزت نے رکھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو تاریخ شمسی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں،
کیونکہ سورج بھی اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے اور جو قمری تاریخیں ہیں وہ بھی، لیکن چونکہ عبادات کا تعلق زیادہ تر قمری تاریخوں سے ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ قمری تاریخوں کا حساب بھی رکھیں. اگر ضرورتاً انگریزی تاریخیں جن کو کہا جاتا ہے، اصل میں تو وہ بھی شمسی ہیں، شمسی تاریخیں جن کا ہم آج کل حساب رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قمری تاریخوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جو جہاں پر دستور جس کا ہو جائے عام طور پر وہ تاریخیں وہیں پر چل جاتی ہیں. سعودی عرب میں جاؤ تو وہاں پر کوئی انگریزی تاریخ کو نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہاں پر جو ہے وہ جتنا حساب کتاب ہے ان کا قمری تاریخوں سے ہی ہوتا ہے اور قمری کیلنڈروں سے بھی ہوتا ہے. یہاں ایک بات وضاحت ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں کہ ان کے یہاں کیلنڈر جو ہے وہ پہلے سے شائع ہو جاتے ہیں، کیلنڈر شائع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو وہ قمر چاند کے دیکھنے پر اور چاند کے نہ دیکھنے پر ہی مرتب ہوتا ہے. جہاں تک کیلنڈروں کا تعلق ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ اپنے معاملات چلاتے ہیں. یعنی اب جو کیلنڈر شائع ہو گیا تو تاریخ وہی ہوگی جو کیلنڈر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو اس میں وہ احتیاط کرتے ہیں. جو لوگوں میں مشہور ہے کہ صاحب اپنے طور پر چاند دکھا دیا اور نہیں دکھایا، یہ بدگمانی کی بات ہے یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. کوئی بھی جو ہے اپنے ذمے اس قسم کا جرم اور گناہ جو ہے اپنے ذمے نہ لے سکتا ہے اور نہ ہی ممکن ہے ایسا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. البتہ غلطی ہر ایک سے ممکن ہے، وہ یہاں کے لوگ ہوں یا وہاں کے، تو اس لیے بدگمانی سے بچنا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس پر عذاب بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا، پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ چونکہ اس میں کچھ بیان کیا ہے، اور یہ واحد قوم ہے ایسی کہ جس پر عذاب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ختم کر دیا، عذاب نہیں دیا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے کہ عذاب آ گیا تھا لیکن ان پر نازل نہیں ہوا تھا، آثار عذاب کے آ گئے تھے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ان سے ٹل گیا. اس کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا آخر میں ذکر فرمایا اور قوم نوح کا ذکر فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے گویا کہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ انسانیت کو زندہ رکھا، یعنی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے تھے، لیکن بعد میں ان کی اولاد سے ہی پھر جو ہے وہ نسل چلی. آج یہاں جتنے انسان ہیں قیامت تک جو بھی آئیں گے تو وہ گویا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. تو اس کو یہاں پر ذکر بھی فرمایا، لیکن ان کی اولاد میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا. ان کے بعض بیٹے تھے دنیا کے مختلف علاقوں میں اور حصوں میں چلے گئے، مختلف زمانے اپنا لی، مختلف تہذیبیں اپنا لی، اور اسی سے پھر مختلف زبانیں اور تہذیبیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تمہیں کشتی جو ہے وہ بناؤ. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی جس کی جو بڑی وسیع اور عریض تھی، جس میں انسان بھی آ گئے، جانوروں کا ایک جوڑا بھی انہوں نے رکھ لیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی قوم جو تھی نوح علیہ السلام کی وہ مذاق اڑاتی رہی. 1000 سال ایسی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی جو صرف تبلیغ کی زندگی ہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کے 80 یا 82 آدمی صرف مسلمان ہوئے تھے. یہاں یہ بات بتلاتا چلوں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں چاہے قوم ان کا مذاق اڑائے وہ ناکام نہیں کہلائے جا سکتے، چاہے قوم ان کا ساتھ دے یا نہ دے، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا. اسی طریقے سے جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن اس کے باوجود صرف 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، تو کیا دنیاوی اعتبار سے انہیں ہم ناکام کہیں گے؟ ہرگز ناکام نہیں، وہ اعتبار سے کامیاب، البتہ ان کی قوم ناکام. تو قوم دیکھتی رہی کہ کشتی تیار کر رہی ہے، لیکن وہ کر بھی کہاں رہے تھے؟ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی چلے گی کہاں، لیکن جب اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ کوئی اور کسی کا تنور تھا، سب سے پہلے وہیں سے پانی نکلنا شروع ہوا. تو زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا اور بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس میں غرق ہو گئے اور ڈوب گئے. اور ان کی کشتی جو تھی وہ صرف جو لوگ اس میں موجود تھے وہ محفوظ رہے، حتیٰ کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو ایک پہاڑ پر چڑھ گیا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا بھی کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور کشتی میں بیٹھ جاؤ ورنہ غرق ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء, میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ بہت اونچا ہے, مجھے پانی اس سے بچا لے گا یہ. تو انہوں نے فرمایا قال لا عاصم اليوم, آج کے دن کوئی بھی نہیں بچے گا اللہ کے حکم سے, الا من رحم, مگر یہ کہ وہ جس پر رحم کرنا چاہے. ابھی آپس میں گفتگو جاری ہی تھی کہ فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس کو ڈبو دیا, غرق ہو گیا. تو چونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی تھا اور فطری جذبہ تھا جس کے تحت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ونادى نوح ربه, اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے رب, رب ربی ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ یہ تھا, ان وعدك الحق, آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو میں بچا لوں گا, تو یہ تو میرا بیٹا ہے, تو آپ نے جو ہے اس کو غرق کر دیا, تو آپ کا وعدہ تو حالانکہ سچا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک, یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح, ان کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے پتہ چلا کہ اہل وہ کہلاتا ہے جو اپنے باپ کی حکم فرما برداری کرتا ہو اور نیک اعمال پر ہو, اگر حکم عدولی کرتا ہو اور نافرمان ہو یا شریعت کے مطابق زندگی نہ گزار رہا ہو تو وہ اہل میں سے نہیں ہے. اہل ہمارے وہ ہیں جو فرما بردار ہوں. تو یہاں فرمایا کہ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اور دوبارہ یہ بھی فرمایا کہ فلا تسلم ما لیس لک بھی علم, آئندہ سوال بھی مت کرنا ایسا. یعنی آج تو تم نے کہہ دی یہ بات, لیکن اے نوح علیہ السلام دیکھیے کتنی سخت تنبیہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور کہا گیا کہ آئندہ جو ہے وہ کہنا بھی مت. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں مت ہو. یعنی یہ کام تو جاہل لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے قرابت داری, رشتے داری, نسبی رشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے دین اور اسلام کے مقابلے میں. اصل چیز دین اور اسلام ہے. اور آگے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبی تھے, دیکھیے فوراً فرمایا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بھی علم, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں اور مجھ پر رحم نہ فرمائیں تو اکم من الخاسرین, میں پھر گھاٹے پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اهبط بسلام منا, اللہ تعالی نے معاف بھی فرما دیا اور کہا کہ جاؤ سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے, وبرکات علیک, اور تم پر برکتیں ہوں گی اللہ کی, وعلی امم مما معک, اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان پر بھی ہماری رحمتیں نازل ہوں گی اور برکتیں نازل ہوں گی. وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم, یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہا جا رہا ہے کہ تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ ہے غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کو, جس میں یہ بات بھی بتا دی کہ آپ کو معلوم نہیں تھی پہلے سے, لیکن ہم نے وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ سب باتیں بتلا دی. یہ ہے تلک من انباء الغیب. تو انباء الغیب جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے غیب کی خبریں آپ کو بتلا دی. نوحیا الیک ما کنت تعلمها, آپ کے علم میں نہیں تھی یہ باتیں پہلے سے. انت ولا قومک من قبل ھذا, نہ آپ کو نہ آپ کے قوم کو. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, آپ صبر سے کام لیجیے, اب اگر قوم نہیں مانتی ان واقعات کو سننے کے بعد بھی تو انجام جو ہے اچھا تقوی والوں کا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل تقوی میں شامل کرے. آمین. الحمدللہ.